أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبل من قرن أد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا جو طاقت میں ان سے زیادہ سخت تھے اور وہ مختلف شہروں میں گھس گئے تھے، کیا ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ تھی؟ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ بے شک اس قرآن کے اندر نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو یا جو کان لگا کر بات سنے اور خود بھی وہاں موجود ہو. اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کسی تکان نے نہیں چھوا. اے نبی، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر سے کام لیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور سجدوں کے بعد. اور سنو اس دن کی بات جبکہ پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے، یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ حق کی پکار کو سن رہے ہوں گے اور یہ نکلنے کا دن ہوگا، بے شک ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی مارنے والے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ زمین ان سب لوگوں سے پھٹ جائے گی اور یہ لوگ نکلیں گے جلدی جلدی۔ یہ جمع کرنا ہمارے اوپر بہت آسان ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اے نبی آپ ان کو مجبور کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ قرآن کے ساتھ نصیحت کیجئے ہر اس آدمی کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور آج کی مجلس میں سورہ قاف کی آخری آیات، آیت نمبر 36 سے لے کر اور آیت نمبر 45 تک آخری آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور انہی پر سورہ قاف مکمل ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے وہ آیت جو آج کے درس کی پہلی آیت ہے، آیت نمبر 36، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قریش کے لوگوں کو اپنے اوپر بڑا ناز ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تمام قبائل کے اندر ہم سب سے زیادہ عزت والے ہیں، طاقت والے ہیں، کیونکہ تمام قبائل قریش کے قبیلے کا احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ مکہ کے رہنے والے تھے، ساری دنیا سے اس زمانے میں بھی، کفر کے زمانے میں بھی لوگ آتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، تو لوگ قریش کے قبیلے کی عزت کرتے تھے کہ یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے، حرم کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ طاقت کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط تھے، جسم ان کے بڑے مضبوط تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں سے پہلے بڑی نسلیں گزر گئی ہیں، اور وہ جو نسلیں گزری ہیں وہ طاقت میں ان سے زیادہ تھیں، اور انہوں نے تو دور دراز کے ملکوں میں گھس کر اپنی تباہی بربادی مچائی اور ان پر حکومت قائم کی، لیکن جب اللہ کا وقت آیا، عذاب آیا یا ان کی موت کا وقت آیا، تو کوئی بھاگنے کی جگہ ان کو نہیں ملی۔ تو آیت نمبر 36 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا، ہم اشد منہم بطشن، کہ وہ ان سے زیادہ طاقت میں مضبوط تھے۔ وہ جو پرانے لوگ تھے وہ ان اہل مکہ سے زیادہ پکڑ کے اندر طاقتور اور مضبوط تھے، اشد بڑے مضبوط تھے، سخت تھے، بطشن پکڑنے میں، طاقت میں وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے۔ فنقبوا فی البلاد، اور وہ مختلف شہروں میں گھس گئے۔ نقب ینقب تنقیب کے اصل معنی ہوتے ہیں سوراخ کرنے کے، نقب لگانا، اور نقبوا فی البلاد کا پھر مطلب ہوتا ہے مختلف علاقوں میں گھس جانا۔ تو ان سے پہلے جو نسلیں گزری ہیں تو وہ بھی بڑے طاقتور تھے، انہوں نے بھی جناب بڑے بڑے شہروں میں نقب لگائی اور ان شہروں میں گھس گئے اور وہاں حکومتیں قائم کیں۔ لیکن آگے قرآن کہتا ہے ہل مم محیص، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ ہل مم محیص، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ نہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ تھی، نہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ اور آدمی کتنا ہی اچھلتا رہے اور کتنا ہی طاقت کا مظاہرہ کرے، کتنا ہی تکبر کرے، کتنا ہی فرعون بن جائے، کسرا بن جائے، قیصر بن جائے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو ذرا سی پھونک نکلتی ہے اور آدمی لاش کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا جو ان سے زیادہ طاقت کے اندر مضبوط تھے، اور وہ مختلف شہروں میں گھس گئے تھے۔ حل میں محیص، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ یعنی نہ ان کے لیے بھاگنے کی جگہ تھی، نہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، اور نہ آئندہ لوگوں کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ حل مم محیص، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ آگے آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اس قرآن کے اندر بڑی نصیحت ہے. اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, قرآن مجید نے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو ذکر بھی فرمایا ہے, ذکرہ بھی فرمایا ہے کہ نصیحت کی چیز ہے. لیکن نصیحت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ تو اس آیت میں, آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت دو آدمیوں کو حاصل ہوتی ہے. ایک تو وہ جو دل سے بات کو سمجھنا چاہے, دل سے یہ چاہتا ہو کہ مجھے ہدایت مل جائے اور سیدھا راستہ مجھے نصیب ہو جائے اور مجھے نیکی کی اور توفیق ہو جائے, میری دنیا بھی اچھی ہو جائے, آخرت بھی اچھی ہو جائے, تو وہ اس قرآن کی بات کو سنے گا, اس سے نصیحت حاصل کرے گا. یا دوسرا وہ آدمی کہ جو دل سے تو سننا نہیں چاہتا, یعنی دل سے نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتا, لیکن سوچتا ہے کہ چلو کان لگا کے سن لیتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں. تو جو آدمی کان لگا کر سنے گا اور متوجہ ہو کر بات سن لے گا, اس کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے گی. اور اسی آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی آنکھیں بھی مجھے دیکھ رہی ہیں, کان بھی مجھے میری طرف متوجہ ہیں, میرے لاؤڈ اسپیکر کی آواز بھی اس کے کان کے اندر جا رہی ہے, لیکن وہ اپنے پنڈ پہنچا ہوا ہے, دماغ اس کا کہیں اور ہے, یا جو میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب سوچ رہا ہے وہ, یا اس کا دماغ کسی اور جگہ ہے, اس کو کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا ان فی ذلک لذکرا, اس قرآن میں نصیحت ہے, لمن کان لہ قلب, اس شخص کے لیے جس کا دل ہو, یعنی جو دل سے بات کو سمجھنا چاہتا ہو, او القى السمع وهو شهید, یا کان لگا کر سنے اس حالت میں کہ وہ خود بھی وہاں موجود ہو. ان فی ذلک لذکرا, اس قرآن میں نصیحت ہے, لمن کان لہ قلب, جس شخص کا دل ہو, جو دل سے بات کو سننا اور سمجھنا چاہتا ہو. اور ہمارے ہاں تو یہ بات ہے کہ جی دماغ سے سوچنا چاہیے, لیکن قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل جو فیصلہ ہوتا ہے وہ دل کا فیصلہ ہوتا ہے. دماغ میں تو اچھی چیزیں بھی آتی ہیں, بری بھی چیزیں آتی ہیں, فوائد بھی آتے ہیں, نقصانات بھی آتے ہیں, پھر اس کے بعد ترجیح جو آدمی دیتا ہے اور ڈن کرتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے, وہ فیصلہ دل سے کرتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں دماغ کا ذکر نہیں کیا بلکہ دل کا ذکر کیا, اور فرمایا ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب, اس قرآن مجید میں نصیحت ہے, بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جس کا دل ہو, او القى السمع وهو شهید, یا جو کان کو ڈال دے, جو سننے کی طاقت کو ڈال دے, اور حال یہ ہے کہ وہ خود وہاں موجود ہو. القى السمع کا اگر آپ بالکل لفظی ترجمہ کریں تو القى السمع کا مطلب ہے سننے کو ڈال دینا, لیکن اردو محاورے میں مطلب یہ بنتا ہے کہ جو کان لگا کر سنے, کان لگا کر سنے. پھر کان لگا کر سننے کی بھی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کان لگا کر سن رہا ہے اور دماغ بھی یہاں موجود ہے, دوسری صورت یہ کہ کان لگا کر سن رہا ہے اور آواز اس کے کانوں میں جا بھی رہی ہے مگر دماغ اس کا اپنے گاؤں پہنچا ہوا ہے, اپنے پنڈ پہنچا ہوا ہے, یا کسی اور خیال میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے نصیحت حاصل نہیں ہوگی, نصیحت حاصل ہوگی اس شخص کو جو کان لگا کر بات سنے اور خود بھی یہاں بیٹھا ہوا ہو, خود بھی یہاں موجود ہو. ان فی ذلک لذکرا, اس قرآن مجید میں نصیحت ہے, لمن کان لہ قلب, اس شخص کے لیے جس کا دل ہو, او القى السمع وهو شهید, یا جو کان لگا کر بات سنے, وہ شہید, اور حال یہ ہے کہ وہ وہیں موجود ہو. شہید کہتے ہیں حاضر کو, وہ ہوا شہید, اور وہ حاضر ہو, دماغ سے حاضر ہو, تب یہ قرآن مجید اس کو فائدہ پہنچائے گا اور نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے گی. اس قرآن میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو. یا جو کان لگا کر سنے اور وہ خود بھی وہاں موجود ہو. اب او آتا ہے تردید و احد الشقین کے لیے, تو مطلب یہ ہے کہ فائدہ یا تو اس کو ہوگا اور یا اس کو ہوگا, اور یہ مانعات الجمع نہیں ہے بلکہ مانعات الخلو ہے کہ دونوں اٹھ جائیں گے تو پھر نصیحت حاصل نہیں ہوگی. نصیحت اس وقت ہوگی کہ یا تو دل ہو یا القسم وہو شہید ہو یا دونوں ہو, اس لیے مانعات الجمع نہیں ہے بلکہ مانعات الخلو ہے. یہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کی مجلس میں, اور وہاں پر میں گیا ہوا تھا جلال آباد ضلع مظفر نگر, حضرت کی خانقاہ بھی وہیں تھی, گھر بھی وہیں تھا, حضرت کے گھر میں ہی رہنا ہوا اور ایک ہفتے تک. تو ایک مرتبہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, دماغ میرا کہیں اور پہنچ سامنے حضرت کو بھی دیکھ رہا تھا, حضرت کی آواز بھی کانوں میں آ رہی تھی مگر دماغ کہیں اور تھا. یا کابر جو ہے ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, آنکھیں بھی میری طرف ہیں, کان بھی میری طرف ہے, دماغ کہیں اور ہے اس کا. تو اس وقت میں حضرت نے آیت پڑھی ان فی ذلک لذکرا, اس قرآن میں نصیحت ہے لمن کان له قلب, اس شخص کے لیے جس کا دل ہو, او القى السمع وهو شهید, یا جو کان لگا کر سنے اور خود بھی یہاں موجود ہو, اور حال یہ ہے کہ وہ یہاں موجود ہو تب اس کو فائدہ ہوگا. آگے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالی نے وہ بات ارشاد فرمائی جو قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش, دوسری جگہوں میں تو یہ آیت ہے اور یہاں یہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, وَمَا بَيْنَهُمَا, اور آسمان و زمین کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں, آسمان زمین نظام شمسی کہکشائیں اور جناب جو کچھ ہے, پھر زمین کے اوپر جو کچھ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے 6 دن کے اندر پیدا فرمائی, اور یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے اور یہاں بھی آئی ہے, اور اسی سے علماء نے یہ بات لکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں بھی تدریج ہے, رب ہے وہ. رب کہتے ہیں ربوبیت کرنے والے کو, پالنے والے کو. اللہ تعالی ربوبیت فرماتے ہیں, ہر کام آہستہ 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 طریقے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کن فرماتے تو یہ ساری چیزیں ایک لمحے میں وجود میں آ جاتی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے 6 دنوں میں یہ پوری کائنات پیدا کی اطمینان سے اور جناب ترتیب کے ساتھ. تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا, ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا, اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا, فی ستت ایام, 6 دنوں میں, وما مسنا من لغوب, اور ہمیں کچھ بھی تکان نہیں ہوئی. لغوب کہتے ہیں تھکنے کو, ہمیں کچھ بھی تکان نہیں ہوئی, یعنی ہم تھکے نہیں 6 دن کے پیدا کرنے سے. اور اس میں بڑا لطیف طنز ہے یہود کے اوپر, کیونکہ یہود کی کتابوں میں پہلے بھی لکھا ہوا تھا اور اب بھی وہی کہتے ہیں یہودی کہ اللہ تعالی نے یہ ساری کائنات 6 دنوں میں پیدا کی. ظاہر ہے کہ وہ خود تو نہیں کہتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, صحف ابراہیم و موسیٰ جو صحیفے پہلے آئے تھے اس میں بھی یہ باتیں موجود تھیں. تو وہی کہتے ہیں کہ آسمان و زمین 6 دن میں پیدا ہوئے, اور اتوار کے دن سے اللہ تعالیٰ نے بنانا شروع کیا, اور جمعے کے دن میں یہ تخلیق مکمل ہو گئی. اور آدمی کی پیدائش بھی کس کو ہوئی ہے؟ جمعے کے دن ہوئی ہے. انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا, اور یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہفتے کا دن ہے یہ تھا یوم الاستراحت. استراحت کہتے ہیں آرام کو, کہ اللہ تعالیٰ شاید تھک گئے تھے تو انہوں نے 7ویں دن آرام کیا. تو یہ ان کا عقیدہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے فرمایا وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تکان نہیں چھوئی، تکان ہمیں چھوئی بھی نہیں. ایک تو ہوتا ہے تھکنا اور ایک ہے کہ تکان کا چھونا، تو تکان نے ہمیں چھوا بھی نہیں. ہم نے آسمان و زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کسی تکان نے نہیں چھوا. آگے فرمایا گیا فاصبر علی ما یقولون، آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اے نبی، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو طرح طرح سے ستاتے ہیں، طرح طرح کے القاب سے آپ کو یاد کرتے ہیں، طرح طرح کے طعنے آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ ان کی باتوں پر صبر سے کام لیجئے. فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں ان پر صبر کیجئے. اور یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے، کئی جگہ میں، جگہ جگہ تو نہیں، کئی جگہوں میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تلقین فرمائی صبر کیجیے، صبر کیجیے، صبر کیجیے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کیجیے جیسے پہلے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے. جو بڑے بڑے اولو العزم، ہمت والے، اولو العزم کہتے ہیں ہمت والے، ہمت والے جو پیغمبروں تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر سے کام لیجیے. اور معلوم ہے کہ صبر بڑی عمدہ چیز ہے، اور خاص طور پر داعی ہے، عالم ہے، مبلغ ہے، یا جو بھی دین کا کام کرنے والا ہے، اگر اس کے اندر صبر نہیں ہوگا اور وہ لوگوں کی بات پر صبر نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ کہ اس کو تعلیم کا، تبلیغ کا کوئی حق نہیں ہے. والد صاحب، تعلیم تبلیغ تو صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جو صبر کرنے والا ہو، جو غصے کا گھونٹ پینے والا ہو، جو لوگوں کی بات کو سن کر ان کا جواب نہ دیتا ہو بلکہ حکمت کے ساتھ دین کی بات پہنچاتا ہو. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کے اندر ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کیا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں بے وقوفی میں، یعنی آپ بے وقوفی میں ڈوبے ہوئے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم آپ کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں. اب قوم کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں اور جھوٹے ہیں، تو حضرت مفتی شفیع صاحب کا تسلی اسے رہو نے فرمایا کہ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو کہتا جھوٹا میں نہیں ہوں، تم ہو، بے وقوف میں نہیں ہوں، تم ہو. لیکن نبی کبھی ایسی بات نہیں کہتا، نبی کبھی دوسروں پر اٹیک نہیں کرتا، دوسرے لوگ نبی پر اٹیک کرتے ہیں، نبی صبر سے کام لیتا. اگر نبی ہوگا اور نبی کے سچے پیروکار ہوں گے، وہ کبھی اٹیک نہیں کرتے، وہ اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں دیتے، اینٹ کا جواب پتھر سے بھی نہیں دیتے، وہ اینٹ کا جواب پھول سے دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی سخت جملہ نہ نکلے. تو جب حضرت ہود علیہ السلام کے قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، آپ بے وقوف ہیں، جھوٹے ہیں. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا اے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں لیکن میں رب العالمین کی طرف سے تمہیں پیغام پہنچانے والا ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے تمہیں پیغام پہنچانے والا. یہ نہیں کہا کہ تم بے وقوف ہو، تم جھوٹے ہو، نہیں، بس یہ کہا کہ لئی سبھی صفاحتن، اے میری قوم میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. تو اللہ تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو ہمیشہ یہ تلقین کرتے رہے کہ یہ لوگ جو بھی کہتے ہیں آپ صبر سے کام لیجئے. اور آج کل ہماری یہی مصیبت ہے، ہماری تبلیغ اس لیے کام نہیں دیتی، اور ہمارے گھر والوں کو سمجھانا اور دوسروں کو سمجھانا اس لیے کام نہیں دیتا کہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں، اور غصے میں آ کر سخت بات کہتے ہیں. جب سخت بات کہتے ہیں تو پلٹ کے سخت جواب ملتا ہے، تو جو فائدہ ہے نصیحت کا وہ نہیں ہوتا. انبیاء کرام علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سخت بات نہ کریں، آپ نرمی سے ہی سمجھاتے رہیں، دوسرا اگر سخت بات کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کے اوپر اعتراض کیا. آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، ایک صاحب نے بہت سخت اعتراض کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ تم نے یہ کہا ہے. تو حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی نے آپ کی تقسیم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا، اور اس طرح کا کوئی سخت جملہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن فرمایا رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر. اللہ تعالی حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے، انہیں مجھ سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر سے کام لیتے تھے. یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر آپ صبر سے کام لیجئے، جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے. اور یہاں تو صرف یہ ہے فاصبر علی ما یقولون، اور سورہ مزمل کے اندر ہے واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر سے کام لیجئے اور ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے. واہجرہم ہجرا جمیلا، خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے. چھوڑنے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا آئندہ تجھ سے میں بات نہیں کروں گا، بند کلام، بند، بائیکاٹ. تو یہ ہجران ہے، مگر یہ خوبصورت نہیں ہے. ایک ہجران جمیل ہے کہ آپ نے کوئی سخت جملہ نہیں کہا، لیکن اندازہ کیا کہ اس کو سمجھانا بیکار ہے، اب آپ زیادہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. یہ ہجران جمیل. تو قرآن نے کہا اے نبی آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، واہجرہم ہجرا جمیلا، ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے. تو وہاں تو یہ بات فرمائی گئی، اور یہاں سورۃ قاف کے اندر ہے فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے. دیکھیے صبر کرنا ہے مشکل کام. ایک آدمی نے بات کہی اور سخت بات کہی اور بالکل غلط کہی آپ کے بارے میں، غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ قدرتی بات ہے یہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں آپ کو غصہ آتا تھا، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے زبان مبارک سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، انہیں مجھ سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی، انہوں نے صبر کیا، مطلب کہ میں بھی صبر کروں گا. اب صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس آیت میں جو سورہ قاف کی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ آپ صبر کیجئے، اور صبر کا طریقہ یہ کہ اس کی طرف سے نظر ہٹا لیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے. اس کو فلسفی کہتے ہیں النفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد. ایک ہی لمحے میں آدمی دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. تو جب آدمی ادھر سے اپنا رخ ہٹا لے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، تو ادھر توجہ نہیں رہے گی. جب ادھر توجہ نہیں رہے گی تو ادھر جو غصہ آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ قاف میں یہی فرمایا فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر سے کام لیجئے. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے. آپ چھوڑیے ان کو لوگوں کو، یہ جو کہتے ہیں کہنے دیں ان کو، آپ صبر کیجئے، آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. ایک اور جگہ میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے اور سجدے والوں میں سے ہو جائیے. کہ آپ کو ستاتے ہیں نا، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم سے باتیں کریں. تو ستانے کا اور سب کرنے کا آسان علاج یہ کہ آدمی اللہ دیا اللہ یہ تو مانتے نہیں، بس میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، آپ سے فریاد کرتا ہوں، اے اللہ آپ ان کو ہدایت دے دیجئے، مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما دیجئے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے. قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سور اور غروب ہونے سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی. اب یہ پاکی سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے اس سے نماز مراد لی ہے. تو یہ جو آ رہا ہے قبل طلوع الشمسی، کہ سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کیجئے، یعنی فجر کی نماز پڑھی ہے. کیونکہ نماز کے اندر تسبیح ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. تو سورج کے نکلنے سے پہلے اس سے مراد ہے فجر کی نماز، اور غروب ہونے سے پہلے اس سے مراد ہے دو نمازیں، یعنی ظہر اور عصر. کیونکہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو سورج ڈھلنے کے بعد دو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایک ظہر اور پھر غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے عصر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. تو رات میں تین نمازیں پڑھی جاتی ہیں، پہلے مغرب کی، پھر اس کے بعد عشاء کی، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کی. تین نمازیں ہیں، تو یہ تین نمازیں آپ پڑھیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد، یعنی سجدوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد بھی کچھ نفلیں پڑھ لیا کیجئے. یہ تو بعض علماء کا خیال ہے اور بعض مفسرین نے اس کو ذکر کیا، لیکن کئی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تسبیح عام ہے، اس سے نماز بھی مراد ہے اور اس سے تسبیح بھی مراد ہے. چنانچہ سورج نکلنے سے پہلے تسبیح بیان پڑھنا، تحمید پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ مستحب ہے، کیونکہ اس وقت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اسی طرح غروب سے پہلے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور رات کے آخر شب میں اگر آدمی اٹھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ اور صبر کیجئے ان لوگوں کی بات پر، اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد، سجدوں کے بعد سے مراد ہے فرض نمازوں کے بعد. اور اگر پاکی بیان کرنے سے تسبیح مراد لی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ تسبیحات فاطمہ ہیں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا 33 34 مرتبہ جیسا کہ. تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے سورج نکلنے سے پہلے بھی اور غروب ہونے سے پہلے بھی اور رات میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی نمازوں کے بعد. اور اگر 33 33 مرتبہ پڑھ نہ سکے تو بعض روایات میں آتا ہے 10 10 مرتبہ، اور 10 مرتبہ پڑھنا تو بہت ہی آسان ہے، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. تو آپ صبر کیجئے لوگوں کی باتوں پر اور اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے، اور راتوں میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور سجدوں کے بعد. آگے آیت نمبر 41 اور 42 میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی اس کے بعد اس میں پہلا سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی، وَنُفِقَ فِي الصُّورِ پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اچانک سب لوگ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے اور یہ کہیں گے کہ یا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، ہائے ہمیں سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا. اور اس آیت میں جو آج کی سورہ قاف کی آیت ہے اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ نکلو اپنی قبروں سے اور بڑھو میدان محشر کی طرف. چنانچہ جو آدمی کا جو ڈی این اے یا جو بھی جز کسی جگہ میں موجود ہوگا وہاں وہ انسان کی شکل میں کھڑا ہوگا اور روانہ ہو جائے گا میدان محشر کی طرف. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور سنیے اس دن کی بات جبکہ پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے. اب انسان تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن ہر انسان کو آواز ایسے آئے گی جیسے اس کے کانوں کے پاس کوئی اس کے کان میں کہہ رہا ہے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيب، اور سنیے جبکہ ایک پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے، ایسا لگے گا کہ بہت قریب سے آواز آ رہی ہے. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ، یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ حق کی پکار سنیں گے، حق کی پکار سنیں گے اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ جو میدان محشر ہے وہ بھی برحق اور جنت بھی برحق، دوزخ بھی برحق، حساب بھی برحق. اور سنیے جبکہ پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحة بالحق، یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ حق کی پکار سنیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا، یہ نکلنے کا دن ہوگا کہ قبر سے لوگ نکلیں گے، جہاں جس آدمی کے جو ذرات پڑے ہوئے ہیں وہ جمع ہوں گے، انسان کی اس کو شکل دے دی جائے گی اور کھڑا کر دیا جائے گا. پچھلے درس میں بھی میں بتا رہا تھا کہ انسان کے اندر تو سارا ہوا بھری ہوئی ہے یا جناب پانی بھرا ہوا ہے، اور اصل انسان تو بہت چھوٹا سا ہے، اگر اس کو پچکا دیا جائے تو ہتھیلی کے اوپر آ جائے. تو یہ اور اس میں بھی پھر آج کل یہ ڈی این اے وغیرہ کی جو تحقیق آ گئی ہے اس سے تو اور آسان ہو گیا، ایک ڈی این اے کے اندر پورا ڈیٹا انسان کا موجود ہوتا ہے، اور جناب اللہ تعالی حکم دیں گے اسی جز سے جس سے ہمیں پہلے پیدا کیا گیا تھا اسی جز سے اللہ تعالی دوبارہ کھڑا کر دیں گے. چھوٹا سا تھا تو محمود، پھر بڑا ہوا تو محمود، اور بڑا ہوا تو اور بڑا ہوا تو اور بڑا ہوا، لمبا ہو گیا، موٹا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا. انسان تو انسان ہے، چھوٹا ہوتا ہے، جز ہوتا ہے تو بھی وہی ہے، بڑا ہو جاتا ہے اور لمبا موٹا تب تو بھی وہی ہے. تو انسان کا جو اصل جز ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ ساری چیزوں کو کھا لیتی ہے، انسان کے سب جسم کو، لیکن عجب الزنب ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک چھوٹا سا جز ہے اس کو نہیں کھاتی. اور فرمایا گیا کہ اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اسی سے دوبارہ انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے سنیے اس دن کی بات جبکہ پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے، یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ حق کی پکار سنیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا، ہر آدمی اپنے قبر سے نکلے گا. اب یہ جو آ رہے ہیں نا یوم یسمعون الصیحة بالحق، اس کے دو ترجمے کیے گئے، ایک یہ کہ بالحق کو متعلق کر دیا جائے صیحہ کے، تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حق کی پکار سنیں گے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بالحق کو متعلق کیا جائے یسمعونا کے ساتھ، تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آج جس چیز کو وہ محض فرضی تصور کر رہے ہیں اس روز وہ حقیقت بن کے ان کے سامنے آ جائے گی اور حقیقت کے ساتھ اس کو سنیں گے. یہ وہ دن ہوگا کہ وہ پکار سنیں گے حقیقت کے ساتھ. اور دوسرا ترجمہ پہلا بلکہ یہ وہ دن ہوگا کہ حق کی پکار سنیں گے، حق کی طرف سے پکارا جائے گا، حق کی پکار ہوگی، ہر شخص اپنے کانوں کے قریب سے سنے گا، نکلے گا اور میدان محشر کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا. ہر آدمی اپنی جگہ سے اٹھے گا، قبر کے اندر سے نکلے گا اور چلنا شروع کر دے گا. انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. انا نحن نحیی، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ونمیت ہم ہی مارتے ہیں، وإلینا المصیر اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اب یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. سارے لوگ مل کر بھی کوئی بچہ پیدا کرنا چاہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. احیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، موت اللہ تعالیٰ کی طرف. سارے ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہوں، سب کے پاس انجیکشن، طرح طرح کے آلات، آکسیجن، فلاں 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 فلاں، ہے جی، جو کچھ لگا لو، لیکن جس نے جانا ہے تو جانا ہے. انا نحن نحیی ونمیت، ہم زندہ کرتے ہیں، ہم مارتے ہیں، وإلینا المصیر اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. آگے آیت نمبر 44 میں ہے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یہ وہ دن ہوگا کہ زمین لوگوں سے پھٹ جائے گی اس حالت میں کہ لوگ جلدی جلدی نکلیں گے. یوم تشقق الارض عنہم یخرجون سراعا، یہ وہ دن ہوگا کہ زمین ان سے پھٹ جائے گی اور لوگ نکلیں گے اس حالت میں کہ جلدی جلدی بڑھ رہے ہوں گے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یہ وہ دن ہوگا کہ زمین پھٹ جائے گی ان سے اور لوگ نکلیں گے جلدی جلدی. ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بڑا آسان. ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے اوپر بہت آسان ہے. وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں پیدا کر دیا، ایک پانی کے قطرے سے اور ایک انڈے کو ملا کر اللہ تعالی نے انسان، مجسم انسان کو پیدا کر دیا، جس نے ماں کے پیٹ کے اندر دل، جگر، گردے، اتنی بڑی فیکٹری ماں کے پیٹ کے اندر چھوٹے سے بچے کے اندر فٹ کر دی، تو کیا وہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ اس کو فرمایا ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. جو لوگ پیدا ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کو جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے. آخری آیت، آیت نمبر 45 میں فرمایا گیا، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کے اوپر جبار بنا کے نہیں بھیجے گئے، آپ ان کو مجبور کرنے والے نہیں ہیں. نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یہ لوگ آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، لیکن آپ ان کو مجبور نہ کریں کسی بات کے اوپر، آپ پہنچا دیں، حق بات ان کے کانوں تک پہنچا دیں. مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، ان کو مجبور کرنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے. ان علیک الا البلاغ، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو وحی آپ کی طرف نازل کی گئی اسے پہنچا دیجئے. وان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، وحی آگے نہیں پہنچائی، آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا. رسول کے ذمے تبلیغ ہے، مگر رسول جبار نہیں ہوتا، لوگوں کو مجبور نہیں کرتا، زبردستی نماز نہیں پڑھاتا، زبردستی ایمان ان کو نہیں دلوا، تبلیغ کرتا رہتا ہے مرتے دم تک، تبلیغ کرتا ہے اور پوری تبلیغ کرتا ہے، لیکن جبار نہیں ہوتا. قرآن نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کے اوپر جبار بنا کر نہیں بھیجے گئے. جبار کا مطلب مجبور کرنے والا، آپ ان پر مجبور کرنے والے نہیں ہیں کہ ان کو مجبور کریں. یہاں تو فرمایا گیا کہ آپ ان پر مجبور کرنے والے نہیں ہیں. اور سورہ غاشیہ میں فرمایا گیا لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے، الا من تولا وکفر، ہاں مگر جو آدمی منہ موڑے گا اور انکار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اسے عذاب دے گا. آپ نہ عذاب دینے والے نہ جنت دینے والے، نہ ان کو دوزخ میں پہنچانے والے، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، صرف پہنچانا ہے. اور یہ آج کل بڑی غلط فہمی لوگوں میں پھیل گئی ہے کہ جناب ہم ذمہ دار ہیں، یعنی میں جو ہوں آپ سب کا ذمہ دار ہوں، یعنی آپ جو بھی غلطی کریں گے گھر جا کے وہ سب کی ذمہ داری میرے اوپر. کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ اپنے گھر جا کے جو حرکتیں کرو، یا میں اپنے گھر میں جا کے خدا نہ خواستہ کوئی حرکت کرتا ہوں، آپ کیسے ذمہ دار ہو گئے اس کے؟ لا تزر وازرہ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ہر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار. ہاں ایک چیز کی ذمہ داری ہے، پہنچاتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، مرتے دم تک تبلیغ کرتے رہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، لیکن مجبور کرنا، مسلط ہو جانا، ان کے اوپر مسلط ہو کے وکیل بن جانا، حفیظ بن جانا، یہ نبی کا کام نہیں. اس لیے یہاں تو یہ فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار، آپ ان پر مجبور کرنے والے نہیں ہیں. سورہ غاشیہ میں کیا فرمایا، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. اور ایک اور جگہ میں فرمایا قل لست علیکم بوکیل، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہارے اوپر وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں رسول ہوں وکیل نہیں ہوں. رسول کا کام پیغام پہنچانا ہوتا ہے، وکیل دوسروں کے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے، وکیل موکل کا ذمہ دار ہوتا ہے، نبی وکیل نہیں ہوتا، نبی رسول ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ اپنے امتیوں کے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ کہ غلطی امتی کریں اور پکڑا جائے نبی، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کی کیا غلطی ہے؟ نبی نے تو پہنچا دیا، غلطی اگر ہے تو امتیوں کی غلطی ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ ما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبار بنا کے نہیں بھیجے گئے. اور ایک جگہ میں فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. اور ایک جگہ میں فرمایا قل لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا. اور ایک اور جگہ میں فرمایا ما انا علیکم بحفیظ، ہے یہ ما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر چوکیدار بنا کے نہیں بھیجا گیا. حفیظ کا مطلب نگران، حفاظت کرنے والا. چوکیدار سے آپ پوچھتے بھائی یہاں سے چیز کہاں گم ہو گئی، تو نبی جو ہے حفیظ بھی نہیں ہے، وکیل بھی نہیں ہے، مسیطر بھی نہیں ہے، جبار بھی نہیں. قرآن نے سب کی نفی کی ہے، اچھی طرح بات کو سمجھ لو. قرآن کہتا ہے ما انت علیہم بجبار، قرآن کہتا ہے قل لست علیکم بوکیل، قرآن کہتا ہے لست علیہم بمسیطر. ہاں نبی جو ہے وہ رسول ہوتا ہے، پہنچانے والا ہوتا ہے اور آخری دم تک پہنچاتا ہے. تو فرمایا نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کے اوپر جبار نہیں ہیں، یعنی ان کو مجبور کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو اس قرآن مجید کے ساتھ نصیحت کیجئے ہر اس آدمی کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو. اس قرآن مجید کے ساتھ نصیحت کیجئے ہر اس آدمی کو جو میرے وعید سے ڈرتا ہو. کیا مطلب؟ کہ نصیحت تو آپ سب کو کریں گے، لیکن نصیحت قبول وہی شخص کرے گا جو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرنے والا ہو. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اس قرآن مجید کے ساتھ آپ نصیحت کیجئے ہر اس آدمی کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا جو ان سے طاقت کے اندر زیادہ مضبوط تھی, اور وہ مختلف شہروں میں گھس گئے تھے, کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ بے شک اس قرآن مجید کے اندر نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو, یا جو کان لگا کر سنے اور خود بھی وہاں موجود ہو. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا, اور ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی. اے نبی, آپ ان کی باتوں پر صبر سے کام لیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے. سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے, اور سجدوں کے بعد یعنی نمازوں کے بعد. اور اے مخاطب, سن اس دن کی بات کو جب پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے. یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ حق کی پکار سن رہے ہوں گے. یہ نکلنے کا دن ہوگا. بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں, ہم ہی مارتے ہیں, اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یہ وہ دن ہوگا کہ زمین ان لوگوں سے کھول دی جائے گی اور یہ لوگ نکل رہے ہوں گے جلدی جلدی. یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے, ہمیں معلوم ہے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور اے نبی, آپ ان کو مجبور کرنے والے نہیں ہیں. آپ اس قرآن مجید کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید وشفیعنا ومولانا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللهم انس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.